رب العالمین والصلاه والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاه والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنۃ الاعتکاف جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی آپ معتکف ہو گئے دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی کہہ لینا زیادہ اچھا ہے چاہے اردو زبان میں کہہ لیں مادری زبان میں کہہ لیں کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم شریف پینا دم کیا پانی پینا نیاز کھانا وغیرہ اس صورت میں جائز ہوتا ہے جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو نیت نہیں کی تھی افطار کا وقت آ گیا اب کر لیں اور افطار وغیرہ کر لیں تام مناسب یہ ہے کہ ثواب کی نیت سے اعتکاف کی نیت کریں اور کچھ ذکر و درود کر لیں اس کے بعد افطار وغیرہ کر لیں لیکن افطار کا ٹائم ہو گیا ہو تو نیت کرتے ہی افطار کر لیا جائے اچھا جو آپ پہلے سے نیت کیے ہوئے ہوں تو ان کو نیت کی ضرورت نہیں ہوتی یہ جو دس دن کے لیے جیسے اعتکاف کے لیے آئے ہیں تو ان کو بھی نیت کی ضرورت نہیں ہے جو باہر سے آئے ہیں یہ ان کے لیے ہوتا ہے اور آئندہ یہ ان معتکفین کے لیے بھی ہوگا جب یہ باہر نکلیں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا 10 گناہ مٹاتا اور 10 درجات بلند فرماتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
اگر یہاں 29 روزے ہوتے ہیں تب تو مسئلہ نہیں ہے ہمارے 30 روزے ہو جائیں گے کیونکہ ہمارے سعودیہ میں ایکسٹرا چل رہا ہے لیکن اگر ہمارے یہاں بھی 30 روزے ہوتے ہیں تو پھر ہمارے 31 روزے ہو جائیں گے 31واں لگے گا ہمارے کو تو وہ روزہ ہمیں رکھنا ہے یا نہیں رکھنا کیونکہ میں نے کسی سے پوچھا تو دو تین جگہ معلوم کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا آپ 30 روزے تو اوپر نہیں رکھ سکتے آپ کو 30 روزے کی گنتی پوری کرنی ہے وہ پورے ہو جائیں گے پھر 31واں آپ کو نہیں رکھنا نہ آپ عید کریں گے اس دن نہ روزہ رکھیں گے
یعنی یہاں کی بات کر رہے ہیں غالباً کہ یہاں پہنچیں گے تو اب جیسے وہاں پر روزہ رکھتے ہوئے آئے تھے تو اب یہاں پہ اگر 30 روزے ہوتے ہیں تو یہ ان کے 31 روزے ہو جائیں گے یعنی 31واں روزہ ہو جائے گا تو اصول یہی ہے کہ آپ جہاں پر ہیں وہیں کے اعتبار سے آپ روزہ رکھیں گے اور عید الفطر کریں گے تو جب آپ پاکستان کے اندر ہیں تو اگرچہ یہاں پر چاند اگر نظر نہیں آتا ان شاء اللہ ایک روزہ مزید ملتا ہے تو آپ کے بھلے 31 ہو جائیں آپ نے وہ روزہ رکھنا ہے جیسے اس دفعہ جمعہ کا روزہ ہے تو وہ روزہ آپ نے رکھنا ہے کہ حدیث میں اس کا حکم دیا گیا ہے کہ اس وقت روزہ رکھو جب لوگ روزہ رکھیں اور اس وقت روزہ چھوڑو یعنی عید الفطر مناؤ جب لوگ عید الفطر منائیں تو جو جہاں ہیں اسی کا لحاظ ہوگا اور اگر جیسے وہاں گیا ہوا ہے اور اس کا ایک روزہ کم ہو رہا ہے تو پھر اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ بعد میں اس میں ایک روزے کی وہ قضا کرے گا
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم
یعنی جو اس وقت پاکستان سے عمرے پر گئے ہوئے ہیں اور اگر تو وہاں اگر ان کے 28 ہو جاتے ہیں روزے وہاں والا جو پاکستان سے کہ مسلسل روزے وہاں بھی رکھ رہے ہیں یہاں بھی رکھ رہے ہیں, اور وہاں چاند نظر آنے کی صورت میں اگر پاکستان سے گئے ہوئے کہ 28 روزے ہوتے ہیں اور اس کا جو 29واں دن ہے وہ وہاں کا عید الفطر ہو جاتا ہے, تو وہ کیا کرے؟
وہ عید الفطر ہی منائے گا ان کے ساتھ, اور جو ایک روزہ مثلا کم ہوا یہاں سے وہاں کے مقابلے میں اس کا, تو اس کی ایک بعد میں قضا کرے گا,
29 کی ہی قضا کرے گا.
ہاں, اور اگر دو ہوئے تو پھر دو کی کرے گا, جیسے یہاں 30 ملتے ہیں وہاں,
وہاں 29 مل گئے اس کو,
یہاں بھی 29 ہو گئے, تو پھر برابر ہو گیا.
نہیں, جیسے وہاں سے یہاں سے گئے اور وہاں جو عید ہوئی تو یہاں سے جانے والے کے 29 روزے پورے ہوئے, تو کیا وہ 30 کے لیے بھی قضا کرے گا یا 29 پر اس کا ہو گیا پورا؟
اس میں دیکھیں یوں احتیاط کی جو صورتیں ہیں تو وہ اختیار کی جاتی ہیں. اب جیسے یہاں پہ مثال کے طور پہ 30 ہو جاتے ہیں اور وہاں 29 ملتے ہیں ان کو, تو اب چونکہ یہ یہاں سے گئے ہیں تو اب احتیاطاً ہم یہ کہیں گے کہ ایک روزہ وہ اس کے اوپر اور قضا کر لیں. یعنی یہ اصل میں ان مسائل میں سے ہے کہ جو پہلے واقع عمومی طور پہ نہیں ہوتے تھے, اتنا تیز رفتاری کے ساتھ عام طور پہ معاملہ نہیں ہوتا تھا, اس لیے فقہ اکرام کے اس پہ جزیات تو بہت کم ملتے ہیں لیکن اشارے مل جاتے ہیں, اس لیے ہمارا یہ اس میں موقف ہے کہ ہم احتیاط والی صورت کو اختیار کرتے ہیں جس میں کسی نہ کسی طریقے سے شرعی اصول کی پابندی ہو کر احتیاطی طور پر مزید بھلے ایک روزہ زیادہ وہ قضا کر لیں.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال تھا کہ آخری 10 دن کے سنت اعتکاف میں کیا کسی سے ویڈیو کال یا وائس کال پر بات کر سکتے ہیں یا نہیں, اس بارے میں میری رہنمائی فرما دیجیے گا.
پہلے بھی آیا تھا سوال, 2-3 کل پرسوں آیا تھا. اب یہ کہ بہت سخت ضرورت ہے تو بھی بہتر یہی ہے کہ وضو خانے وغیرہ پر جا کر جبکہ رش نہ ہو وہاں, کسی کو حرج نہ ہو, آہستہ سے بات کر لی ہے. مسجدیں ان کاموں کے لیے نہیں ہیں کہ یہاں جس کو دیکھو واٹس اپ کھول کے بیٹھا ہوا ہے, کلپ دیکھ رہا ہے, اس سے بات کر رہا ہے, ہاں کر رہا ہے, تو یہ مسجد ان کاموں کے لیے نہیں ہے, موتقب ان کاموں کے لیے نہیں ہے. ماشاءاللہ بعض موتقب تو اپنا موبائل فون بھی چھوڑ کے آ گئے, بند کر دیا ہے, اور ماشاءاللہ واہ بھائی دیکھو احتکاب میں اب کیا مطلب ادھر ادھر کی لگے رہنا, ماشاءاللہ. چلو ضرورت ہے تو رکھا بھی تو اس کا استعمال اس طرح کرے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو اور وہ بات بھی ضرورت کی ہو. جیسے ہمارے پاس بھی موبائل ہوتا ہے تو ہم کو ضرورت پڑتی ہے, عام طور پہ وہ دینی کاموں کی ضرورت پڑتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
یہ ٹاپک بھی جو ہے نا بڑا سینسیٹیو ہے اس حوالے سے کہ یہ جو ویڈیو کالز ہیں نا مسجد کے اندر, اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اصل میں سامنے جس سے گفتگو ہو رہی ہوتی ہے وہ خاتون ہوتی ہے, والدہ ہے, بہن ہے, بیوی ہے, تو اس سے یہ بات کر رہے ہوتے ہیں. ہم اس کا ایک
نہیں ہوتی ان میں کہ سب کے سامنے یہ اس طرح کرتے ہیں.
مسجد حرام میں آپ طواف کے دوران جو ہے وہ ویڈیو کال کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں اور اس میں نگاہیں نیچے ہی رکھنا ہوتی ہیں, اگر کسی کی نگاہ اوپر ہو جائے تو وہ سامنے وہ ایسے منظر نظر آتے ہیں کہ وہ وہاں سے عورت جو ہو اس کی ویڈیو کال پر ہوتی ہے اس کو دکھا رہے ہوتے ہیں اس طریقے سے. حالانکہ اگر دکھانا بھی ہے تو وہ وہاں سے ویڈیو پر نہ آئے, سامنے کعبے کو دیکھ رہے ہیں تو دیکھیں.
کیا کیا جائے, تو اس سے اتنی سمجھ نہیں ہوتی لوگوں کو. سب انشاءاللہ مدنی مذاکرے میں آئیں گے, دعوت اسلامی والے ہو جائیں گے نا تو اللہ کرے گا تو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ.
اگر کوئی شخص منت مان لے اور پھر اسے بھول جائے تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟
دارالافتاء اہل سنت کا ایک سوال جواب ہے. کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلے کے بارے میں, اگر کوئی شخص کوئی منت مانے اور اس کے بعد اس کا مقصد پورا بھی ہو جائے لیکن اب اسے یاد نہ رہے کہ منت روزوں کی تھی یا نماز کی یا کسی اور چیز کی, البتہ یہ حتمی طور پر معلوم ہو کہ کوئی منت مانی تھی, تو اب اس منت سے بری ذمہ ہونے کی کیا صورت ہے؟ جواب, پوچھی گئی صورت میں منت ماننے والے شخص پر قسم کا کفارہ لازم آئے گا. قسم کا کفارہ لازم ہونے کی وجہ یہ کہ جو شخص منت مانے لیکن جس چیز کی منت مانی ہے اس چیز کو ذکر نہ کرے, نہ بیان نہ کرے, تو اس پر یہ قسم کا کفارہ لازم ہوتا ہے. اور جس کو شک ہو کہ اس نے نماز روزے وغیرہ میں سے کس چیز کی منت مانی تھی یہ متعین معلوم نہیں ہے, فکس نہیں ہے, فکس معلوم نہیں ہے. اس شخص کا بھی فقہائے کرام نے, علماء کرام نے وہی حکم بیان کیا ہے جو منت میں کسی چیز کو ذکر نہ کرنے یعنی تذکرہ نہ کرنے والے کا ہے, یعنی قسم کا کفارہ لازم ہے. اچھا, اب قسم کا کفارہ جو ہے, ایک غلام آزاد کرنا یا 10 مسکینوں کو 2 وقت کھانا کھلانا وغیرہ, اور یا یہ کہ اس کی رقم ایک ایک صدقہ فطر 10 افراد کو دے دے قسم کے کفارے میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
نوید بھائی ہیں, فیس بک لائیو پر وہ دیکھ رہے ہیں, اگر ہم ٹائم کی قلت کی وجہ سے قرآن خوانی میں آدھا سپارہ پڑھ کر رکھ دیں, بعد میں پورا پڑھ لوں گا, یہ کہہ کر کے آدھا رکھ دیں کہ میں بعد میں پورا پڑھ لوں گا, بعد میں پڑھنا بھول گئے, تو اب کیا اس کا حل ہے بھائی, بتائیے.
قرآن خوانی میں جب کہ ایک پارہ ہو تو یہ سمجھیں گے نا آپ نے پارہ پڑھ لیا, تو اس کو بتا دیا جائے کہ میں نے اتنے رکوع پڑھے ہیں, جس جو بانی محفل ہے تو پھر چھوٹے پڑھے اور گیا. یہ بولنے کی ہمت نہیں ہوتی, شرم آتی ہے. تو یہ
عام طور پہ ہوتا یہی ہے کہ وہ جیسے وقت مخصوص ہوتا ہے, اب کسی کے 2 رکوع رہ گئے, کسی کے تین رکوع رہ گئے, آدھا سپارہ رہ گیا, تو وہ خود اعلان کر رہے ہوتے کہ اس کو بعد میں پڑھ لیجیے گا. تو اگر تو وہ کہتا ہے کہ ہاں میں بعد میں پڑھ لوں گا, تو پھر اسے چاہیے پڑھ لے,
ورنہ نہیں بتائے گا تو اس کو ہے نا کہ وہ ہمارا پورا قرآن ختم ہو گیا جس نے ختم کروایا ہے.
عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے, یعنی یوں ہوتا ہے کہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, پڑھنا جیسے عصر سے مغرب تک ہے, مغرب سے عشاء تک ہے, تو اب وہ 10 منٹ باقی ہیں, 15 منٹ باقی ہیں, تو کہتے ہیں جس نے جتنا پڑھا ہے وہ روک دے, باقی بعد میں وہ خود پڑھ لے. تو یہ سارے ثواب اسی کا کیا جاتا ہے جو پڑھا ہوا ہوتا ہے, لیکن جب یہ ارادہ کر کے اٹھا ہے اور نیک کام کا ارادہ کیا ہے, تو اسے چاہیے کہ اس کو مکمل کرے. یہ
مجھے یہ سوال پوچھنا تھا کہ کسی شخص کا یہ کہنا کیسا کہ اللہ نے فلاں شخص کو بڑی فرصت سے بنایا ہوگا,
یہ تو کفر ہے. ہماری طرح اللہ کی مصروفیت اور یہ جملے, اللہ پاک ان چیزوں سے پاک ہے. اللہ پاک کن سے کن فرمائے تو سب کچھ ہو جائے, نہ اس کو کن کہنے کی بھی حاجت ہے, کسی چیز کی اس کو ضرورت نہیں, حاجت نہیں. تو فرصت سے بنایا ہوگا تو یہ کفر ہے ایسا کہنا.
یہ بات ابھی
یہ فلمی ڈائلاگ اور اس طرح شاید ہوتے ہیں.
ہمارے ابھی اسلامی بھائی اعتکاف میں بھی ہیں, ناظرین بھی ہیں, اس طرح کے کئی جملے, اور یہ فرصت والا جملہ بھی کئی جگہوں پر, اللہ نہ کرے کسی نے بول دیا ہو, تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ حضور
توبہ کرے, کلمہ پڑھے. یہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب جی میں بھی ہے یہ غالباً, اور گانے باجوں کے 35 کفریات رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا, اس میں بھی ہے. فرصت والا ایک شعر ہے.
اللہ پاک ہمیں اس کتاب کو پڑھنے کی توفیق عطا کرے. کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب برائے کرم ضرور پڑھیں, اللہ نے چاہ تو اس سے کافی ہمیں فرق پڑے گا اور ہمیں سمجھ آ جائے گی ایمان و کفر کے تعلق سے.
سالگرہ بہت بہت مبارک ہو. میں ابھی اپنے پاپا کے ساتھ اب اعتکاف میں بیٹھا ہوں, اور میں اس کا ثواب آپ کو گفت کرتا ہوں.
ہیپی برتھ ڈے ٹو امیر اہل سنت. میں اس وقت اپنے پاپا کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھا ہوں. میں اس کا ثواب آپ کو گفٹ کرتا ہوں.
امیر اہل سنت کو سالگرہ بہت بہت مبارک ہو. میں آپ کو 1000 ٹائم درود شریف گفٹ کرتا ہوں.
میرے بابا جان آپ کو سالگرہ بہت بہت مبارک ہو.
بڈے ٹو یو پاپا جان.
میں پاپا جان کو
آمین.
پیارے بابا جان ہیپی برتھ ڈے ٹو یو.
پر نور کی برسات ہو.
پیارے مرشید آپ کو سالگرہ مبارک ہو.
ہیپی برتھ ڈے امیرے اہل سنت. ہیپی برتھ ڈے امیرے اہل سنت.
ہیپی برتھ ڈے پاپا جان.
پیارے مرشید آپ کو بہت 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 ہیپی برتھ ڈے مبارک ہو.
پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں. تقریباً سبھی نے مجھے وہ برتھ ڈے کی مبارکباد بھی پیش کی, بعضوں نے پھول بھی دکھائے, بڑے بڑے گلدستے دکھائے. اب وہ دینے کے لیے دکھائے یا دکھانے کے لیے دکھائے یہ خود فیصلہ کریں گے. تو ماشاء اللہ, اللہ سب کو جزائے خیر دے, سب کو خوش رکھے. اور عالم بام المفتی اسلام دعوت اسلامی کے مخلص مبلغین بنائے, اور سب کو ماں باپ کے ساتھ خاندان والوں سمیت بار بار حج نصیب کرے, بار بار میٹھا میٹھا صحت سے میٹھا مدینہ دکھائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا نام محمد عبد الرحمن ہے, میں ایف ایس سی میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہوں. میرا میرے اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے تو ہم دعا میں ہاتھ آسمان کی طرف ہی کیوں اٹھاتے ہیں, اور فرشتے بھی تمام اعمال آسمان پر لے کر ہی کیوں جاتے ہیں, ایسا کیوں؟ اس حوالے سے رہنمائی فرما دے, جزاک اللہ.
اصل میں اللہ پاک جگہ سے پاک ہے, یہ تو عقل و نقل ہر ایک کے مطابق یعنی بالکل عقلی طور پہ ثابت ہے. اللہ پاک فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء, اللہ کی مثل کوئی شے نہیں. نعوذ باللہ اگر جگہ میں مانے تو اس جگہ کو یا تو اللہ کے برابر ماننا پڑے گا یا اللہ سے بڑا ماننا پڑے گا, یہ لازم آئے گا, اور یہ ظاہر سی بات ہو نہیں سکتا. تو اصل میں یہ چیزیں یہ نہیں ہوتی کہ اس میں کوئی اللہ پاک کی طرف ڈائریکشن کا اشارہ ہو رہا ہوتا ہے. یوں تو یعنی یہ بہت دقت والی اور ڈیٹیل والی گفتگو ہے. یعنی اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی تو ان کو درخت سے آواز آئی تھی. اسی طرح بندہ جب سجدہ کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے, تو حدیث کے اندر ہے کہ سجدے اور قبلے کے درمیان اللہ پاک الفاظ اللہ پاک کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی رحمت وہاں پر موجود ہے. تو چونکہ اب کہیں نہ کہیں تو بندہ اشارہ کرے گا دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا, تو اب اگر نیچے کی طرف ہاتھ اٹھاتا تو پھر کہ کوئی یوں سوال کرتا کہ نعوذ باللہ ذات نیچے کی طرف ہے. تو یہاں پہ اللہ پاک کی جو بلندی ہوتی ہے یعنی اس کی جو شان کی بلندی ہے اس کی طرف اصل میں اشارہ کرنا مقصود ہوتا ہے. جیسے آسمان والا اللہ کو کہنا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آسمان کا وہ مالک ہے, بلندی والا ہے. تو یہ بیان کرنے کے لیے, یہ اشارہ کرنے کے لیے یوں دعا میں ہاتھ اوپر کی طرف اٹھائے جاتے ہیں, اعمال نیک اعمال بندوں کے اوپر کی طرف لے کر جائے جاتے ہیں.
الٹے ہاتھ کرنے کی بھی دعائیں ہیں, اور ادھر کنکریاں مار کے بھی
سامنے کی طرف,
سامنے کی طرف بھی ہیں, الٹا بھی ہے. بتاتا نہیں اس میں عوام, میں اپنے طور پہ کر دیتا ہوں کبھی, ہے صورت ہے اس کی. مطلب عوام میں چونکہ یہی رائج ہے اور یہ بھی درست ہے, لیکن بعض دعائیں ایسی ہیں کہ یوں مانگنی ہے, نماز استسقاء بھی یوں کرتے ہیں, دعا مانگتے ہیں. اس لیے مطلب یہ کہ یہ ہاتھ اٹھائے تو اس کا مطلب اوپر اللہ ہے, یہ کیسے طے ہو گیا؟ علو کی طرف اشارہ ہے, یوں جو ہاتھ اٹھا دے نا یعنی بلندی. ورنہ اللہ پاک جسم جسمانیات سے, ڈائریکشن سے, سمت سے, دائیں بائیں, اوپر نیچے, آگے پیچھے, یہ کوئی ڈائریکشن اس کی نہیں ہے. یہ تو پھر کعبے کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو کیا اللہ کی سمت یہ ہے؟ تو پھر یہ اونچی تو نہیں ہے, تو سامنے. اس لیے وہ یہ اعتراض بنتا نہیں. مسلمان صرف ماننے والا ہوتا ہے, سوچنے والا نہیں ہوتا. اللہ پاک کے بارے میں سوچنے سے تو حدیثوں میں بھی منع کر دیا گیا ہے کہ جیسے کہ کہاں ہے, کیا ہے, کیا کھاتا ہے, کیا پیا پیتا ہے وغیرہ, نعوذ باللہ من ذالک, ایسا سوچنا بھی نہیں ہے. وہ آیت مبارکہ نا عند ربنا.
یوں ہیں قرآن پاک کی آیت سورہ آل عمران میں آیت نمبر 7 کے اندر یہ ارشاد فرمایا, اللہ پاک نے آیتوں کی دو قسمیں بیان کہیں, محکمات اور متشابہات. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو علم والے ہیں, مضبوط علم والے, وہ کہتے ہیں کہ یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا, ہم ان تمام پر ایمان لے کر آتے ہیں اور ہر چیز ہمارے رب کی طرف سے ہے.
مسلمان کو کوئی دلائل کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے. اب اس کی دلائل مانگے گا ہم سے دہریہ جو خدا کو نہیں مانتا, تو وہ مانتا ہی نہیں ہے, ایک بات ہے. تو مسلمان تو ماننے والا ہے, اور جو اللہ اور رسول نے ہم کو فرمایا, قرآن میں آیا, حدیثوں میں آیا, اس میں آنکھیں بند ہوتی ہیں مسلمان کی. عقل کے گھوڑے مسلمان نہیں دوڑائے گا, عقیدے ایمانیت کے معاملے میں, اللہ اور رسول کے احکامات کے معاملے میں اسی منن والے ہیں, سوچنے والے نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
مجھے امیر اہل سنت سے ایک سوال پوچھنا تھا. وہ سوال یہ تھا کہ شب قدر کی ہمیں برکتیں نصیب ہوئیں, یہ کیسے پتا چلے؟ اس کی کوئی علامتیں ہوں تو ارشاد فرما دیں.
اب سب کو پتا تھوڑی چلے, اس کے لیے ولایت چاہیے. پھر علامتوں کے تذکرے ہیں, علامتیں دیکھنا بھی ثابت ہے بزرگان دین کا. جیسے وہ شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو رمضان کا پہلا روزہ ہوا تو میں نے 70 لیلۃ القدر فلاں تاریخ میں پایا. تو اب جیسے اس بار جمعرات کا تھا روزہ, تو یہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے جب بھی جمعرات کا پہلا روزہ ہوا تو میں نے 25ویں رات میں لیلۃ القدر کو پایا. تو یہ بزرگوں کو علامتیں نظر تو آتی ہیں, اس کے کئی واقعات ہیں. ہر فرد کو نظر آئیں یہ ضروری نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
پیارے مرشد کریم, آپ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ بعض جگہوں پر پانی کھارا ہوتا ہے تو وضو کرتے وقت کلی کرتے ہیں تو منہ میں اس کا ذائقہ رہتا ہے, تو کیا اسے روزے پر کچھ اثر ہوگا؟
نہیں, روزہ ہو جائے گا, کہ وضو بھی تو کرنا ہے نا. کھارا پن جو ہے جتنا ہو سکے تھوک دے, پانی کی تری ختم ہو جائے, تو جب پھر بھی اگر وضو کی تری محسوس ہوتی ہے منہ میں اور نگل گیا تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا.
میرا نام محمد عدنان اتاری ہے, میں ملتان سے آیا ہوں 30 دن اعتکاف کے لیے. میرا امیر اہل سنت کی سے یہ سوال عرض ہے کہ نماز میں جو اتحیاتوں کے بعد درود شریف اور دعائے مسورہ جو پڑھی جاتی ہے, آیا کہ اس کا پڑھنا سنت موقعہ ہے یا سنت غیر موقعہ؟ پلیز جواب ارشاد فرما دیجئے.
جو درود ابراہیمی ہے, جو قعدہ اخیرہ ہوتا ہے, اس میں تو پڑھنا یہ سنت ہے, یعنی مستحب ہے کہ درود ابراہیمی پڑھی جائے, نہ مطلقاً جو درود پاک ہے وہ سنت موقعہ ہے. ہاں, البتہ جو قعدہ اولا ہوتا ہے نوافل کا یا سنت غیر موقع کا, اس میں یہ پڑھنا بہتر ہے, یہاں سنت موقع نہیں ہے.
دعائے ماسورہ
تو سنت موقع نہیں, مستحب ہے. وہ
دعائے ماسورہ اس دعا کو کہتے ہیں جو قرآن و حدیث میں آئی ہیں.
ایک سوال آیا ہے, میں اس کو اپنے انداز سے آپ سے عرض کروں گا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ نیکی کی طرف جاتا ہے یا کسی اہم کام کی طرف جاتا ہے تو بیمار ہو جاتا ہے, کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے, تو دماغ میں آتا ہے کہ کسی نے نظر لگا دی ہے, کوئی نظر بد ہے, کوئی بندش ہے, یا کوئی جادو ہے, کسی نے کچھ کروا دیا ہے, اس طرح کے خیالات آتے رہتے ہیں. تو اس کی حقیقت کتنی ہے؟ کیا واقعی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم کوئی نیک کام کرنے جائیں, کوئی اچھا کام کرنے جائیں, کسی مہم پر جائیں, کوئی ایسا ٹارگیٹ اچیو کرنے جائیں تو بیمار ہو جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں, رکاوٹیں آ جاتی ہیں, پھر کچھ پھر رکاوٹ آ جاتی ہے, تو اس کو کیسے بندہ دیکھے؟
ایسا ممکن تو ہے نظر لگ گئی ہو, یا کوئی بھی مطلب ایسی صورت جس کو روحانی علاج سے جس کا تعلق ہے اس کا روحانی علاج کروایا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
صلی اللہ تعالی علی محمد.
ماہ رمضان کی یہ برکتیں دیکھو لیے